خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زیائے درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج رمضان المبارک 1439 ہجری کی دوسری رات ہے. ایک رات اور ایک دن پلک جھپکتے میں رمضان شریف کا ہم سے الوداع ہو گیا، رخصت ہو گیا، دوسری شب آ پہنچی. افسوس رات اور دن ہم نے غفلت میں گزارا. اللہ کریم ان کے صدقے جنہوں نے عبادت میں گزارا ہم کو بھی قبول کر لے. عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہیں، جن میں ایک تعداد ہے جو اعتکاف کے لیے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں، دیگر ممالک سے بھی تشریف لائے ہیں الحمدللہ. اور ہمارا مدنی مذاکرہ اس وقت اوبی وین کے ذریعے پاک امجدی کابینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد، پاک چشتی کابینہ سردار آباد فیصل آباد میں بھی دیکھا جا رہا ہو. اس کی پرچی تو ملی ہے انشاءاللہ، دیکھا جا رہا ہوگا. آفندی ٹاؤن زمزم نگر تو ہماری نگاہوں کے سامنے اس وقت ماشاءاللہ، یعنی یہ جمع ہو کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اب مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے رہیں اور ضرور اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کریں جنہوں نے نہیں کی. تو چلو ایک دن کم ہو گیا، 29 دن سے 28 دن سے جتنا مل گیا نصیب کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
میرا یہ سوال ہے، نت نئی بیماریوں کے جنم لینے کے ساتھ ساتھ ادویات کے استعمال میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بچے ہوں یا بڑے، ہر چھوٹی بڑی بیماری میں ادویات کا بے جا اور بلا مشورہ استعمال بڑھتا جا رہا ہے. ایک چھینک پر ہی زکام کی ادویات کا ڈھیر لگا لیتے ہیں. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ بغیر مشورے کے ادویات کا استعمال کرنا کیسا، اور کیا علاج میں پرہیز کا بھی عمل دخل ہے؟
ماشاءاللہ بہت اچھوتا انداز ہے، قلم کو بھی چلتا دکھایا اسکرین پہ. ہاں یہ اچھے انداز ہے، حکمت عمل یہ کہ لوگ کسی بہانے وہ دین سیکھنے کے لیے مائل ہوں. یہ ادویات، یہ تا جو ہے نا، یہ بھی زائد الف کے بجائے ہا ہونی چاہیے. دوا کی جمع ہے ادویہ, جو میری جو سمجھ میں آ رہا ہے, تو ادویہ جیسے دعا دعا کی ہے ادویہ, نہ کہ ادیات. دعا دوا یہ دونوں عربی الفاظ ہیں, لیکن اردو میں بلکہ بہت ساری زبانوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا انداز اور سوال بھی عمدہ. دوا صرف طبیب کے مشورے سے کی جائے, اور غیر طبیب جو ڈاکٹر نہیں ہے, طبیب نہیں ہے, اس کا کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. یا بات بات پہ بولتے ہیں یہ لے لو, وہ دوا لے لو, یہ کھا لو, وہ پی لو, یوں کر لو, یوں کر لو, دوائیں اپنی طرف سے وہ بتاتے رہتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں خدمت کر رہا ہوں, یہ گناہ کر رہے ہیں. یہ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں یا حکیم ہے تو حکمت کی دوائیں حکیم بتا سکتا ہے. حکیم بھی وہ کہ جو کسی ماہر حکیم کے ماتحت رہ کر اس نے وہ علاج کرنا سیکھا ہو, اور اب اس کے استاد نے اس کو اجازت دے دی ہو کہ ٹھیک ہے تم نسخے تجویز کیا کرو. یہی حال ڈاکٹر کا بھی ہے. ڈاکٹر کو سنت سے اجازت نہیں مل جاتی کہ وہ کلینک کھول لے, اس کو بھی ہاؤس جاب اس کو کہتے ہیں, اس کو ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے. وہ ڈاکٹروں کے ماتحت رہ کر وہ پریکٹیکل کرتا ہے علاج کا, تو پھر جا کر اس کو سند دی جاتی ہے اور وہ اپنے طور پر کلینک وغیرہ کھولتا ہے. اچھا میڈیکل اسٹور پر جاؤ تو یہ میڈیکل اسٹور والے بھی اٹھا کر دوا دے دیں گے, بھائی اس کی دوا دو, اس کی دوا دو, یوں ہو رہا یوں, یہ دے دیتے ہیں. یہ بھی جرم ہے اور قانونی بھی جرم ہے. قانونی طور پر بھی یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر دوا نہیں دے سکتے, لیکن یہ دے رہے ہوتے ہیں, غلط کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سب کو توبہ نصیب کرے, سچی توبہ نصیب کرے اور صحیح شرعی قوانین پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. کہ دنیاوی قوانین بہت سارے ہوتے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے, ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں. تو اب یہ جو میڈیکل اسٹور والوں کے لیے قانون ہے کہ بغیر پرچی کے دوا نہیں دے سکتے, ڈاکٹر کی پرچی ہو تو صحیح تو ہے قانون, بالکل درست. کہ واقعی میڈیکل اسٹور والا جبکہ ڈاکٹر نہیں ہے, خالی وہ اس کی دوا دے دو, اس کو اس نے ٹکا دی دوا, قانون بھی یہ توڑ رہا ہے اور شرعاً بھی یہ گناہگار ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے, حرص سے بچائے. حرص کی وجہ سے اس طرح کے گناہ بہت ہو رہے ہیں. پیسے آ جائیں کسی طرح, بس بکری ہو جائے, گاہک ہمارا کہیں اور نہ جائے. اب یہ سوچنا کہ میں نہیں دوں گا تو سامنے والا میڈیکل اسٹور والا دے دے گا. اب ٹھیک ہے اگر آپ چوری نہیں کریں تو کوئی چوری کر لے گا, وہ چوری کر لے گا, تو اس لیے آپ چوری کر لیں, اس کی اجازت تھوڑی ملے گی. جو خود کرے گا تو ظاہر ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے, اگر سامنے والا کرتا ہے اس کا ذمہ دار خود ہے وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر رسول اللہ سر جو سوال پہ دو باتیں تھیں, ایک موضوع یہ بھی تھا کہ احتیاط کی بھی کچھ فوائد ہوتے ہیں جب بندہ بیمار ہو جائے.
احتیاط کے فوائد, مدینہ مدینہ, یہ نزلہ زکام کھانسی یہ بلغمی مزاج جن کا ہوتا ہے نا, یعنی کہ مختلف مزاج ہوتے ہیں, وہ طبن یہ حکیموں کی تقسیم ہے, غالباً ڈاکٹرز کی نہیں ہے, حکیم لوگ اس طرح فرماتے ہیں, وہ صحیح سمجھ میں آتا ہے ان کا کہنا بھی. ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھی کوئی اور ان کی اصطلاحات ہوں. تو یہ مختلف مزاج ہوتے ہیں, طبیعتیں, تو بلغمی مزاج جن کا ہوتا ہے ان کو ٹھنڈی چیزیں, کھٹی چیزیں, چاول اس ٹائپ کی چیزیں, یہ اگر ان چیزوں سے بچے تو نزلہ کھانسی زکام سے بچت ہو سکتی ہے. جن کو بار بار نزلہ ہوتا ہے نا, ان کو اگر کہہ دو نا کہ یار تم چاول نہیں کھاؤ روٹی کھا لیا کرو, وہ چاول کھا دی, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, وہ چھینکتا رہے گا, کھانستا رہے گا, ٹاؤں ٹاؤں کرتا رہے گا, چاول نہیں چھوڑے گا. تو یہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. اگر چاول ترک کر دے, ٹھنڈی چیزیں اور یہ چھوڑ دے نا, تو ٹھنڈی دو صورتیں, ایک وجہ سے ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں یہ, دوسرا ہے کہ ایسی چیزیں جن کا مزاج ٹھنڈا ہو یہ بھی ہوتا ہے, تو وہ چیزیں بھی چھوڑے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. بہرحال طبیب کے مشورے سے ترکیب بنائے, تو 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. پرہیز کرے, اچھی طرح چبا کر کھائے, چھوٹا نوالا لے, بھوک باقی ہو ہاتھ روک لے, بہت فائدہ ہو جائے گا. بہت ساری بیماریوں میں فائدہ بھی ہوگا اور بہت ساری بیماریوں سے پروٹیکشن بھی ملے گا, وہ قریب بھی نہیں آئیں گی انشاءاللہ. میں اتنا سا اگر کر رہے نا انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
عادل شہزاد باب المدینہ کراچی سے سوال کر رہے ہیں, یہ لائیو چیٹ کے ذریعے کیا ہے کہ رمضان کی آمد سے ایک دن قبل کچھ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آج دوپہر کا کھانا کھا لو پھر کل سے کھانا نہیں ہوگا, کیا ایسا کہنا کفر میں شمار ہوتا ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے اس میں, شرن تو حرج نہیں ہے. اگر روزوں سے نعوذ باللہ نفرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے, بھائی آج دوپہر کا کھا لو کل روزہ ہوگا کل نہیں کھائیں گے, تو اچھی بات تو ہے, میری تو سمجھ میں آتا ہی ہے, کیا حرج ہے اس میں. اب جیسے کہ آخری دن آتے ہیں بالکل لاسٹ, بھائی آج آخری تراوی ہے کل تراوی نہیں ہے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ جب 30ویں شب آ گئی تو اب آخری ہی ہے, وہ تو فائنل ہے آخری ہے, 29ویں ہے, تب بھی اگر کوئی کہ یار شاید آج آخری ہے تراوی, تو کوئی حرج نہیں اس میں. انما الاعمال بالنیات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم گرم چیز کو پھونک مار کے کیوں نہیں کھا پی سکتے؟
163 مدنی پھول, یہ مکتبۃ المدینہ کا بہترین رسالہ ہے, مدنی پھول, مدنی پھول 163, اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے, نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے, اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو, یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو, گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو قدرے, یعنی کچھ ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو. یہ مراعات جلد 6 صفحہ 77, جب مزید لکھا اس میں آگے اس حوالے کے بعد. البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں.
امیر اہل سنت دامن مقدم عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حوض کوثر کی مسافت بیان کر دیجئے اور یہ بیان فرمائیں کہ اس کا پانی کیسا ہے اور کون کون اس کو پیے گا.
حوض کوثر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا, حق ہے مرحمت ہوا نے دیا گیا, اس حوض کی مسافت یعنی فاصلہ 1 مہینے کی راہ ہے, اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں, موتی کے قبے مانے گنبد, چاروں گوشے یعنی کونے برابر یعنی زاویے قائمہ ہیں, زاویے قائمہ نے اینگل, چاروں اینگل سیم ہیں, چاروں زاویے برابر ہیں, اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ, اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ. جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں, ایک سونے کا دوسرا چاندی کا. پرنالہ آپ نے وہ چھتوں پر جو بارش کا پانی پھینکنے کے بمبو بنے ہوئے ہوتے ہیں پائپ، اور اس سے گر رہا ہوتا ہے گلی میں پانی، تو اس کو پرنالا بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، ایک مہینے کی راہ، یعنی ایک مہینے تک گھوڑا دوڑتا رہے، تیز رفتار گھوڑا، اور جتنا فاصلہ طے کرے.
اصل میں اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، بعض میں مدینے سے مکے سے یمن، بعض میں جو ہے وہ شام کے دو بستیوں کے درمیان، بعض میں کچھ بعض میں کچھ. یہ اصل میں جیسا سائل آیا اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی مسافت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، یہ بتانے کے لیے. یہ صرف یعنی یہی نہیں ہے کہ ایک ہی مہینے کی مسافت ہو، بلکہ بتانا مقصد ہے کہ بہت ہی بڑا یہ حوض ہوگا جو میدان محشر کے اندر لایا جائے گا.
کتنا بڑا ہوگا یہ تو تصور نہیں ہو سکتا ہم سے، کیونکہ وہ اس کے اوپر جو پیالے ہوں گے جام پلانے کے لیے کی تعداد ستاروں کی گنتی سے زیادہ، تو بھاگا دے تو گنتی ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ. اب ستارے کتنے ہوں گے؟ ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، اور غالب بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ستاروں جتنی نیکیاں کس کی ہوں گی؟ تو ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تو میرے والد صاحب کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کے والد صاحب ہیں، ان کی. تو فرمایا ان کی ایک نیکی وہ ستاروں کے برابر ہے، اس طرح کے مضمون حدیث پاک میں ہے. تو ستارے خدا جانے کتنے ہیں، یہ ہم گنی نہیں سکتے. ہمارے اچھا یہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب ہے نا، کھل کر آ گیا کہ یہ پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیکیاں ستاروں کے برابر، پھر صدیق اکبر کی ایک نیکی ستاروں کے برابر ہے نا. یہ اگر یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب کیا؟ یہ بھی علم غیب ہے، الحمدللہ اللہ کی عطا سے. اور حدیث کا درجہ بھی اچھا ہی ہے،
تقریباً متواتر حدیث ہے، بکثرت اس میں روایتیں موجود ہیں. اور یہ ہے کہ مزے کی بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سے وہاں پر موجود ہوں گے، یعنی اپنی امت کے لیے وہاں تشریف فرما ہوں گے. آپ کی امت جو ہے وہاں پر آئے گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہلے سے موجود ہوں گے، حوض کوثر پر. اور ہر نبی کے لیے وہاں پر حوض ہوگا، اور سب سے بڑا حوض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوگا، اور سب سے زیادہ امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر حاضر ہوں گے.
یا الہی جب زبان بہرائے پیاس سے، یا الہی جب زبان بہرائے پیاس سے، ساقیِ کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو، ساقیِ کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
وہ جام کوثرف
نگی ہوگی کرم.
لگی یعنی پیاس.
امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پر ایک سوال کسی نے دیا ہے، پیارے باپا جان ایسا بولنا کیسا مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تارے انشاءاللہ کل دن کو نظر آئیں گے.
یہ تو روزوں کا ایک طرح سے مذاق اڑانے کا اس میں
اصل میں یہ چلی ہے پوسٹ ایک، لیکن یہ ادھوری بھیجی ہے، ایک مخصوص ادارے کو تنقید کا نشانہ بنائے. لائٹ اصل میں آج کل بہت جاتی ہے نا، تو وہ دن میں
گرمی ہوگی،
گرمی ہوگی تو اس وجہ سے جو ہے وہ تارے نظر آ جائیں گے دن میں تمہیں.
نہیں تو روزہ نہ ہو تب بھی گرمی میں تارے تو نظر آتے، تو محاورہ ہے تارے نظر آنا بہت تکلیف ہونا، پریشان ہو جانا. اگر روزے کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے اس میں، لیکن ہے یہ مشکوک جملہ ہے، ایسے جملے بولے نہ جائیں، کیونکہ وہ روزہ میری بھی فوراً توجہ روزے کی طرف گئی، بجلی کی طرف نہیں گئی. اچھا پھر یہ بجلی کے مسائل ہمارے یہاں باب المدینہ میں زیادہ ہوتے ہیں، پنجاب میں سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں بجلی جاتی ہے. اول پاکستان بھارت دنیا کے ہر ملک میں نہیں ہوتا، ہر ملک میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ دبئی میں ایک بار بجلی فیل ہو گئی گرمیوں میں، یعنی یہ ایک تاریخی واقعہ تھا یوں سمجھو، بجلی فیل ہو گئی، پتہ نہیں گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے، بجلی فیل ہو گئی نا، کیونکہ اب وہ اے سی کے عادی. اب یہ اے سی دن کا ٹائم دفاتر میں اور یہ اے سی بند ہو گئے، گرمی میں یہ لوگ گھٹ گئے بے ہوش ہو گئے، یہ وہاں پتا چلا تھا. وہاں کا نظام بہت زبردست ہے، بجلی جاتی نہیں ہے، اب یہ تو مشینری ہے اور وہاں یہ چلتی ہوئی بجلی اس سے اپنے جنریٹر یہ پتا نہیں کتنا بڑا جنریٹر ہوگا، پورے پورے یہ ملک شہر چلاتے ہوں گے یا فاصلے فاصلے سے یہ ترکیب ہوگی، بجلی جاتی نہیں ہے، وہاں کا نظام یوں مضبوط. لیکن اب مشینری ہے تو وہ چلی گئی، تو یہ حادثہ ہوا تھا وہاں. ہمارے یہاں عادی ہیں بجلی جانے کے، تو بے ہوشیوں کے اور تم اطلاع تو نہیں ہے، لیکن تکلیف بہت، روزوں میں تو واقعی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ تعالی ہماری یہ دشواری بھی دور فرمائے. اب یہ کہ قصدن ہے یا بلا قصد ارادتن ہے بلا ارادہ ہے، بجلی کی تنگی ہوتی ہوگی، جو غیر ضروری بجلی کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کا حساب لگانا مشکل ہے. اگر سب کفایت شیاری سے کام کریں، کام لیں اور بجلی صرف ضرورت کے مطابق استعمال کریں، تو شاید ہماری مطلب یہ بجلی کی تکلیف دور ہو سکتی ہے، لیکن دیوار کے سامنے سر پھوڑنے والی بات ہے کہ کفایت شیاری سے کام کرو. کفایت شیاری کیا ہوتی ہے اس کے معنی بھی نہیں پتا ہے، اس میں ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنی بجلی استعمال کریں. اب ساری ساری رات بتیاں جل رہی ہیں ضرورت نہیں ہے، اے سی چل رہے ہیں ضرورت نہیں ہے، چل رہے ہوتے ہیں مالداروں کے پنکھے چل رہے ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایک ایک پنکھا ایک آدمی کے لیے چاہیے، حالانکہ ایک پنکھا اگر کوشش کرے تو کئی آدمیوں کے لیے کفایت کرتا ہے، لیکن وہ ایک ایک پنکھے میں سوتے ہیں، ایک ادھر سوئے گا ایک ادھر پنکھے میں سوئے گا. یہ مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، مدارس میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، سب جگہ یہ ہے. تو بجلی بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے. بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو کافی سیکھنے کو ملے گا. مختصر 26 پیج ہیں، 26 پیج. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آصف مغل ملتان سے یہ فیس بک پیج پہ پوچھ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ روزہ رکھیں، تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور روزہ رکھ کر کام نہیں ہوتا، اور گھر والوں کی خدمت کی حدیثیں سنانے لگتے ہیں. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. ایک بہت بڑی تعداد جو روزہ نہیں رکھتی ان میں سے یہ کہ کام صحیح نہیں ہو سکے گا.
یہ کوئی ان کو اکا دکا ٹکرا ہوگا جس کو حدیثیں بھی یاد ہوں اور وہ ایسی باتیں کرے بے وقوفی کی. یہ کوئی کوئی کرتے تو باتیں تو طرح طرح کی ہیں، روزہ وہ رکھے جس کے بعد کھانے پینے کا نہ ہو، یہ تو کفر ہے کہ روزہ تو ہے فرض، کھانا پینا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھانا ہے، روزہ یہ ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کی باتیں کہ اپنے خاندان کی، بال بچوں کی پرورش خدمت، یہ بھی عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نیک کام ہے، لیکن روزے کی وجہ سے یہ نیک کام نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام نے روزہ فرض کیوں کیا؟ نعوذ باللہ، کیا غلطی کی؟ معاذ اللہ، کہ سب کام نہیں ہو سکے گا تو یہ کوئی بھول ہو گئی ہے روزہ فرض کر کے، جبکہ اللہ کریم نے روزہ فرض کیا ہم پر. اللہ تعالیٰ بھول کرنے سے بالکل پاک ہے، کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھول کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، تو ایسا ہے ہی نہیں. مطلب تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، روزہ آدمی نہیں رکھتا ہے سخت گناہگار، لیکن اعتراض کی صورت میں تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی ترکیب ہوتی ہے. اگر یہ اعتراض کے طور پر کہہ رہا ہے یا روزے کی توہین کے طور پر کہہ رہا ہے تب تو ایمان بھی چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ. میرا یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری بینائی واپس لوٹ آئے. تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ نوافل بتائے تھے، ان وہ نوافل کون سے تھے اور ان کی ترتیب کیا تھی اور اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے.
مکتبۃ المدینہ کا رسالہ کرامات شیر خدا، پیج نمبر 64، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی بلائنڈ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت یعنی سلامتی عطا فرمائے. ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے عرض کی، حضور دعا فرما دیجئے. انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألوک اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ تو سرکار نے اپنے طور پر فرمایا نا، مگر ہم یہاں یہ عرض کریں گے، یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ، انی توجہ تو بکا الى ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی، اللہم فشفعہ فی. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل یعنی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیری طرف تو متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، جو نبی رحمت ہیں.
یعنی یہ جو آپ نے کلمات پڑھے تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا بھی، ان کا وسیلہ بھی دیا.
جی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کے ذریعے سے یعنی آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت یعنی ضرورت پوری ہو. یا اللہ، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی نابینا ہی نہیں تھے. تو یہ حدیث پاک حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، مثلا یہ ہے ویسے بہار شریف جل اول صفحہ 685 پر بھی ہے. تو اب حوالے تو ابن ماجہ جل 2 صفحہ نمبر 156، حدیث نمبر 1385، ترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 336، حدیث نمبر 589، 89 اور اس طرح کی اور بھی کئی کتابوں میں ہی ہے. اسی رسالے میں آگے لکھا ہے, میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اس حدیث مبارکہ سے دور سے یا رسول اللہ کہنے کی اجازت ثابت ہوتی ہے, کیونکہ ان صحابی نے الگ سے کسی کونے میں جا کر چپکے چپکے ہی یا رسول اللہ پکارا ہے. اور حق یہ ہے کہ یہ اجازت اس نابینا صحابی کے لیے مخصوص نہ تھی, بلکہ بعد وفات ظاہری تا قیام قیامت اس کی برکتیں موجود ہیں. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یہی دعا ایک صاحب حاجت یعنی ضرورت مند کو بتائی. قبارانی میں ایک شخص اپنی کسی ضرورت کو لے کر حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, وضو کرو پھر مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرو پھر یہ دعا مانگو. یہاں وہی دعا بتائی جو ابھی حدیث پاک میں ہم نے سنی, اور فرمایا اس دعا سے اس دعا میں حاجتی نے میری حاجت کی جگہ اپنی حاجت کا نام لینا. وہ آدمی چلا گیا اور جیسا اس کو کہا گیا تھا اس نے ویسا ہی کیا اور اس کی حاجت یعنی ضرورت پوری ہو گئی. المعجم الکبیر جلد 9 پیج نمبر 30 حدیث پاک نمبر 311 ملخصا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعوت اسلامی کی خدمت میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں مدنی چینل پر دن رات میں کم و بیش 4 مرتبہ نشر ہوتی ہیں. ان مدنی خبروں کو دیکھنے کے عوامی اور تنظیمی فوائد کیا ہوں گے؟
میں تو مدنی چینل کا کوئی سلسلہ دیکھ نہیں پاتا, کبھی تھوڑا بہت دیکھ لیا. مدنی خبریں دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے, رمضان شریف میں یہ بھی اب رہ جاتی ہے, موقع نہیں ملتا, یوں سمجھ لیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پتا چلے گا آپ کی دعوت اسلامی کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور کیا کیا کر رہی ہے. پھر خالی دعوت اسلامی ہی کی یعنی کہ اس طرح کی کارکردگی ہی نہیں ہوتی, مکس ہوتا, جیسے کہ تعزیتی بیانات, پھر کوئی ایسا بڑا حادثہ ہوا ہو تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کی وہ دکھاتے ہیں تصاویر وغیرہ اور اس پر کچھ نہ کچھ ان کے تعزیت ان سے بیان لیتے ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا وغیرہ. اور اس کے علاوہ پھلوں کے خواص, سبزیوں کے خواص, یعنی کہ اس میں اس طرح کی چیزیں بھی وقتاً فوقتاً آتی ہیں. تو یہ ہے کہ سب لوگ مدنی گلدستہ ہوتا ہے, مدنی خبریں, اس کو دیکھنے سے فائدے ہی فائدے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال آیا ہے ہمیں لائیو چیٹ کے ذریعے, گھر میں افطار کا اہتمام ہوتے ہوئے بھی مسجد میں افطار کرنا کیسا
جائز ہے؟ گھر میں کس کے افطار نہیں ہوتا, یعنی کہ جو فاقو مرتا ہو نا, بالکل کمال نہیں ہو, فاقہ کرتا ہو, پانی تو اس کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا, تو پانی سے بھی افطار ہوتا ہے, سنت, پانی سے بھی افطار کرنا سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر عشاء کی جماعت چھوٹ جائے تو تراویح پڑھنے کے بعد وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھنی چاہیے؟
اگر عشاء کے فرض کی جماعت نہیں ملی تو الگ سے وتر پڑھے, با جماعت نہ پڑھے.
کیا ماہ رمضان میں کسی کے انتقال پر بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے فوت شدہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے,
انتقال پر فائدہ ہوتا ہے, وہ قبر میں اس کے سوال جواب نہیں ہوں گے, اس طرح کی روایتیں ہیں. مطلب
اور کیا شب جمعہ اور روزے جمعہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی کوئی روایتیں ملتی ہیں کہ اگر کسی کا انتقال روزے جمعہ ہو جائے یا شب جمعہ ہو جائے
تو اس کے بھی کچھ فوائد
جی
بیان کیے گئے ہیں.
جی ہاں, فیضان رمضان پیج نمبر 55 حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جنت نشان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس کو موت یوم عرفہ یعنی نو ذو الحجۃ الحرام یہ وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا, اور جس کو موت صدقہ دے رہے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. فیضان جمعہ پیج نمبر 11 تاجر مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو روزے جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعہ رات و جمعہ کی درمیانی رات یا جمعے کے دن مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا, اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مور یعنی سیل ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیل بھی بولتے ہیں اور اسٹیمپ بھی بولتے ہیں. ہاں سیل بولتے کیا ہے, اسٹیمپ ہوگی سیل ہوگی مہر ہوگی, مہر میں شاید نہیں سمجھتا سیل میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, اسٹیمپ زیادہ مشہور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد,
توبو الی اللہ صلو علی الحبیب. کیا تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ نہیں ہوگا؟
تراویح ہے, سنت پڑھنی چاہیے, سنت موقع ہے, لیکن اس کا تعلق براہ راست روزے سے نہیں ہے, روزے کے شرائط میں سے نہیں ہے. تراویح نہ بھی پڑی کسی نے تو اس کا روزہ ہو جائے گا.
حافظ ولید ندیم یہ پوچھ رہے ہیں, پی لیا ہے کیا اب بھی روزہ رکھنا لازم ہے؟
بیمار کو بھی روزہ تو فرض ہے نا, اب وہ کب روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے وہ بھی اس کی الگ صورتیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عمر اسلم ہے, دودھ یا چائے وغیرہ گرم ہو تو ان کو ٹھنڈا کرنے کی نیت سے کچھ پڑھ یعنی کلام پاک پڑھ کے کوئی پھونکنا کیسا ہے؟
ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ نیت پائی گئی نا ٹھنڈا کرنے کی, برکت کے دن نہیں دم کر رہا نا, نہیں تو اگر نیت ہی ٹھنڈا کرنے کی ہے تو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو پھونکنا منع ہے حدیث شریف میں.
اب اس نے بولا پڑھ کے کر دیتا ہوں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی سوال چلائیے.
اگر کوئی کہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, کیا اللہ عز و جل مدد نہیں کر سکتا جو ہم کسی اور سے مدد مانگیں؟
اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے مدد مانگنے کا منع بھی تو نہیں کیا ہے نا, جہاں منع کرنے کی آیتیں ہیں نا وہ بتوں سے منع کیا گیا ہے, نہ من دون اللہ آئے گا من دون ہی آئے گا اس طرح کے الفاظ آئیں گے اس میں, تو بتوں سے منع ہے. بندوں سے تو اگر منع ہوتا نا تو یعنی کہ مخلوق کوئی بھی مخلوق ہو تو پھر تو وہ چلو بات تھی. اب جیسے کہ قرآن کریم میں ہی ہے استعینوا بالصبر والصلاة, نماز اور صبر سے مدد چاہو. پھر وہ ذوالقرنین کا ارشاد ہے, قرآن کریم نے ان کے قول کی حکایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اعینونی بقوة, مدد کرو میری ساتھ قوت کے, اور وہ نا جبریل مومن سب مدد کرتے ہیں.
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ان کا مددگار ہے, جبریل مددگار ہیں, نیک مومن مددگار ہیں, اور ملائکہ اس کے بعد مددگار ہیں.
تو یوں مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی اجازت ملی ہے مدد کرنے کی, اور مدد کے بغیر, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا, اس نے نظام بنایا کہ مدد کے بغیر. اب یہ جیسے کہ بارش اللہ برساتا ہے, لیکن بارش برسانے پر فرشتے مقرر کیے, وہ برساتے ہیں, روزی کے فرشتے ہیں نا میکائیل علیہ السلام. پھر یہ کہ روح قبض کرنا اللہ موت دیتا ہے, جبکہ وہ قرآن کریم میں اللہ کی عطا سے ہی اللہ کا ارشاد ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے محبوب تم فرما دو کہ ملک الموت تمہیں وفات دیں گے, ماریں گے, جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی سے مانگے تو پھر یہ مطلقاً, تو یہ تو پھر آپ دنیا میں جی نہیں سکیں گے, اپنے قول پر قائم نہیں رہ سکیں گے. آپ کے یہاں چوری ہو گئی تو کیا کریں گے, پولیس سے ہی رابطہ کریں گے ظاہر. تو وہ مطلب روزگار کے تعلق سے تنگی ہو گئی تو کسی سے مالی مدد مانگتے ہی نا, یہ سارے آج کل تو نکلے ہوں گے چندہ مانگ رہے ہوں گے, تو یہ مالی امداد چندہ, جو مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو, چندہ وہ بھی مانگتے ہوتے ہیں, بکری نو قربانی کھالے مانگتے ہوتے ہیں. اگر یہ امداد تھی تو کوئی امداد تو ہے, بلکہ یہ لکھتے ہیں غریب طلبہ کی امداد کرو. تو اب یہ بس خود آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں مانگو, جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, تو اس میں اس کا انکار تو لازم نہیں آ رہا, دعا تو اللہ سے مانگتے ہی ہم, تو دوسرے سے مدد مانگنے کا منع ہے بھی نہیں, بلکہ پاکستان میں تو رہنا بھی نہیں چاہیے. ادھر تو وہ لکھا ہوتا ہے مددگار پولیس, فون نمبر لکھا ہوتا ہے نا, تو تھانے میں جا کر بولو کہ تم مددگار نہیں ہو, اللہ مددگار ہے, پھر وہ جواب دے دیں گے. اب وہ جس حساب سے آپ کو جواب دیں, آپ کی جیب سے جواب نکالے ہیں, ہتھ کڑیوں سے جواب نکالے ہیں, گالیاں دے کر بھی معاذ اللہ ہو سکتا ہے جواب دیں وہ کہ پاگل ہو گئے ہو, کوئی پاگل خانہ بھی تم کو نہیں رکھے گا, دوسرے پاگل خراب ہو جائیں گے. تو مدد کا تو پورا ایک نظام دنیا میں بنا ہوا ہے, بچہ خود بخود باہر نہیں آتا مڈ وائف کی مدد سے, تو مطلب پھر وہ بندہ مرتا ہے تو آخر اسال ثواب سے بھی مدد جاری ہوتی ہے اس کی. یہ بالکل یعنی کہ عقل کے خلاف ہے کہ جب اللہ مدد کرنے والا ہے کسی سے مدد کیوں مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی اجازت دی, اگر کوئی یہ کہتا نا کہ اللہ کے سوا بالکل مدد مانگنی نہیں چاہیے, تو وہ تو کئی قرآن آیتوں اور حدیثوں کا ایک طرح سے انکار کر رہا ہے کہ مانگنی ہی نہیں چاہیے یہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کر کوئی بات کرنی چاہیے, اس کی کوئی بات نہیں ہے, یہ شیطان کے وسوسے ہیں. آپ رسالہ پڑھ لیں, کرامات شیر خدا, مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے مولا مشکل کشا کی, اس میں کرامتوں کا بھی تذکرہ ہے اور پھر سوالن جواباً اسی طرح کے اعتراضات کے جوابات اس میں دیے ہوئے ہیں. 95 اس کے پیج ہیں, 92+3 پیجز.
آج جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے بول رہا ہے, جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے, جیسے کہ بول رہا ہے کہ یہ مطلب حدیث کر کے بیان کر دیں گے تو اللہ نے فرمایا یہ کر کے بیان کر دیں گے, یا فلاں کی طرف کو بات منسوب کر دیں گے, یعنی ایک تعداد ہے جو سوچتی نہیں ہے کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اسی کہاں پڑھا ہے, کس سے میں نے سنا ہے, کوئی اتھینٹیکیٹ کتاب ہے یا نہیں ہے, کوئی ویریفائڈ کوئی سرٹیفائڈ کتاب ہے یا نہیں ہے, کوئی ایسی چیز معلومات ہوتی نہیں اور وہ بیان پر بیان کیے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو وداؤٹ اینی کنفرمیشن ہم فارورڈ کر دیتے ہیں آگے کہ اب آیا چلو بھیج دو, یہ آیا بھیج دو. آپ کیا فرماتے ہیں میلے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے ابھی؟
اصل وہ کنفرمیشن اور نیتیں اور
ہو گیا
چاروں، عام طور پہ کنفرمیشن کا سمجھ آتی نہیں ہے، کس طرح ہر بات کو بولتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے صحیح آدمی نے بتایا،
صحیح
نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، جھوٹ نہیں بولتا، میں نے دیکھا اس کو، روزے نہیں رکھتا، آدمی سچا ہے، ابھی بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا کہ بات کیسے اتھینٹک ہوتی ہے، کیسے ان سے کنفرمیشن کیا جا سکتا ہے، گواہ ہونے چاہیے، تو یہ کتے کو پکڑ کے گدھے کو پکڑ کے گواہ بنا دیتے ہیں، گواہ بکرے ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسے بات کنفرم ہوتی ہے، یہ حقیقت بولتا ہوں کہ غالب اکثریت کو اس کی کوئی شدھ بدھ نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں پڑتی، تو اس لیے جو بھی یعنی کہ اس کو اپنے دیکھے کوئی بات کسی نے بتائی کہ یہ وہی شریعت کی بات ہے یا مسئلہ ہے، تو اس کو اتھینٹک کرنے کے لیے عالم دین سے پوچھ لیا جائے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، یوں کنفرمیشن یا دارالفتا اہل سنت سے پوچھ لیا جائے، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا، نہ عالم ہونا شرط، امام کے لیے کوئی شرط نہیں کہ وہ عالم ہو، تو اس لیے دارالفتا اہل سنت سے پوچھ کر تو یوں پھر کنفرمیشن کر کے وہ دین کی بات ہو تو پھر اس کو آگے کسی کو بتائے، اب جیسا سوشل میڈیا پر طرح طرح کے آ ہی رہے ہوتے ہیں وہ کلپ اور ٹیکسٹ میسج اور کیا کیا ہوتا ہے، اس میں کئی بار میں نے پڑھا بہت اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک لفظ جو ہوتا ہے نا اس میں غلط ہوتا ہے، اب میں کیسے اس کو آگے بڑھاؤں، لوگ مجھے بیچتے ہوتے ہیں، میں بعض اوقات ان کو بھی سمجھاتا ہوں کہ یار اس میں یہ لفظ، ایک لفظ کی وجہ سے پورے مضمون پر پانی پھر جاتا ہے، شربت کی بہترین دیگ ہے بادام پستے والی، اس میں ایک پیشاب کا قطرہ چلا گیا، ایک ہی تو قطرہ ہے تو دیگ تو اچھی ہے نا، تو یہ کیا پیئیں گے آپ، ظاہر ساری ناپاک ہو گئی، تو اب یہ کسی کو دینے ایسا نہیں ہے یہ شربت، تو یوں اب یہ اس طرح کا کلپ کسی کا بھی ہو، یعنی کہ اگر چیب ہو یعنی کسی کا بھی ہو وہ آگے نہیں بڑھا سکتے، ہاں اہل علم کو اس لیے بھیجا کہ وہ رہنمائی چاہتا ہے کہ یار اس میں یہ لفظ ہے، یہ میری تو کہیں غلط فہمی نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ضرورتاً کسی کو اہل علم کو بھیجا تو باقی اس کو بس ٹھنڈا کر دیں، نہیں ڈیلیٹ کر دیں، چاہے کتنا ہی خوبصورت اور دلچسپ ہو، کتنا ہی معلوماتی ہو، لیکن وہ خرابی جو ہے نا اس میں موجود ہے، اور خرابی کو دور کرنا جو ہے نا یہ اصلاح کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، وہ فقہ کا ہے نا اصول بھی تو ہے، وہ عربی مقولہ یاد نہیں ہے،
درء المفاسد اہم من جلب المصالح، یعنی جو مفاسد ہیں برائیاں خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا یہ مصالح یعنی خوبیوں کو حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ساجد حسین اتاری ہے، میں چشمہ کالونی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ دانتوں میں کیڑا لگنے کے حوالے سے کچھ مدنی پور ارشاد فرمائے، کسے بچاؤ کی کیا تدابیر کی جائیں، اگر کیڑا لگ جائے تو اس کے کچھ طبی علاج بیان فرما دیجیے.
دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے، دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، خون آتا ہے، پیپ آتا ہے، تو یہ اگر مسواک کی پابندی ہو نا، اور مسواک جس طرح مسواک کرنے کا حق ہے اس طرح اگر بندہ مسواک کرتا رہے نا تو انشاءاللہ کیڑا کیڑی کچھ نہیں لگے گا. اور دانتوں کی صفائی کا خیال رکھے، دانتوں میں یہ کھانچے ہوتے ہیں، اس میں بوٹی کے ریشے گزا کے اجزاء بھی اٹک جاتے ہیں اندر، اس کو نکالنے کی بھی زحمت ذرا کمی کرتے ہیں لوگ، تو اس وجہ سے بھی یہ اندر پڑے پڑے سڑتے ہیں، جب سڑتے ہیں تو ظاہر جراثیم بنتے ہیں، جراثیم پھر یہ گوشت ہوتا ہے مسوڑا، اس گوشت کو گلاتے ہیں سڑاتے ہیں، اور یوں پھر یہ دانت جو ہے نا یہ تو جیسے بال کو کاٹنے میں کوئی تکلیف نہیں بال میں، اسی طرح یہ دانت ہے، حقیقت میں دانت کو اگر کوئی چیز چبائیں گے نا تکلیف دانت کو نہیں ہوتی، اگر تکلیف ہوگی تو اوپر کی طرف، یہ اس لیے کہ یہ جڑ اس کی متاثر ہوتی ہے اس کو جھٹکے دینے سے، ورنہ خود دانت میں کوئی سی وہ حس نہیں ہے کہ یہ اس کو تکلیف ہو. جیسے بال, اب بال ہے داڑھی کو کتنا بھی مسلو اس کو اب تکلیف نہیں ہوگی, اور یہاں مسلو ہے تکلیف ہوگی گوشت کو. تو اس کی صفائی کریں گے نا اچھی طرح تو انشاءاللہ یہ بیماریاں نہیں ہوں گی, اگر ہوں گی تو بھی چلی جائیں گی. اب اس میں کیڑا لگ گیا تو اس کے لیے طرح طرح کے ماؤتھ واش آتے ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ بہترین ماؤتھ واش جو ہے نا وہ نمک کا نیم گرم پانی اور نمک والا ہوتا نا نمک, یہ بہترین ماؤتھ واش. تو اس سے خوب منہ کو وہ واش کریں صاف کریں, یعنی کہ نمک کا پانی جو ہے یہ گرم جو سہ سکتے ہیں وہ کلی بھر لی, اب وہ کچھ لمحوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہلاتے رہیں. تو اس طرح یہ نمک جو ہے انشاءاللہ جراثیم وغیرہ مارے گا دانت کا, مطلب یہ کہ مسوڑوں کو جو تکلیف ہے کیڑے وغیرہ اس کو بھی اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا. ورنہ یہ کہ ڈینٹسٹ کے بعد جائیں, ڈینٹسٹ تو بس ڈینٹسٹ ہوتے ہیں, کوئی خوف خدا والا مل گیا تو مل گیا, ورنہ اتنے دھکے کھلاتے ہیں. ایک تو ٹائم آدمی کے پاس کم اور وہ آہستہ آہستہ وہ 5,000, 10,000, 2,000, 15,000 یہ کھینچ رہے ہوتے پیسے دھکے کھلا کھلا کے, ڈرائیں گے آپ کو یوں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہم کو شک ہے, اب جلدی اس کا اچھا ہوا آ گئے آپ یوں یوں کرنا ہوگا یہ پروسیجر ہوگا یہ ٹیوب یہ ٹیبلٹ یہ کریم یہ پورا جگہ سے ہے نا اس میں لے لو اس کا کمیشن وہاں بندہ ہوا ہوتا ہے. ہر ایک ایسا کرتا ہے میں نہیں کہتا, میں جنرل بات کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. ہر ڈاکٹر برا نہیں ہے لیکن کئی ڈاکٹر اس طرح کر رہے ہیں, ایکس رے طرح طرح کے لکھ ہی دیتے ہیں, یہ بھی ایکس رے بھی یعنی کہ وہ دوسروں کے ایکس رے قبول بھی نہیں کرتے. کلینک جو ہوتے ہیں بڑے ان میں ایکس رے کی مشین خود ہوتی ہے, دوسرے کا ایکس رے قبول کریں گے تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے نا, کہ یہ لو یہ ایکس رے کرواؤ, اسی اپنی کلینک کا ایکس رے وہ قبول کرے گا. اس کا مطلب یہ سب دھندا بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ مسواک سب کا علاج کر دے گا, مسواک کی پابندی کریں تو فیضان مسواک جاری ہوگا. تو جب فیضان مسواک جاری ہوگا انشاءاللہ دانت جو ہے نا یہ تندرست رہیں گے آپ کے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان مسواک سرکار کی عطا ہے اس بات پیار. ابو معاویہ محمد قاسم اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مرد کے لیے انگوٹھی، چلہ، کڑا، چین وغیرہ پہننے کے کیا احکام ہیں اور اس سے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟
یہ انگوٹھی جو ہے مرد کے لیے صرف سنت اس کے لیے جس کو مور لگانے کی ضرورت ہے، اسٹیمپ لگانے کی، اور وہ انگوٹھی کیسی ہو یہ غور سے سن لیں۔ چاندی 4.5 ماشرے سے کم وزن اور ایک نگ ہو اس میں، نگینہ، بغیر نگینے کی بھی جائز نہیں ہے، ایک سے زیادہ نگینے ہو تب بھی جائز نہیں ہے، یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو مہر نہیں لگاتے ان کے لیے بہتر یہ کہ وہ نہ ہی پہنے کسی طرح کی انگوٹھی۔ نہیں، اس انگوٹھی تو یہی جائز ہے دھات میں، میٹل میں، کہ چاندی 4.5 ماشرے سے کم وزن، اور اس میں گرام 4 گرام 374 ملی گرام، 4 گرام اینڈ 374 ملی گرام، یعنی 4.5 ماشے، تو اس سے کم ہو، اس سے کم وزن ہو چاندی کا۔ نگ کا وزن کتنا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے، چاندی کا وزن یہ آپ کو بتایا۔ اب اس کے علاوہ کسی بھی میٹل کے، دانت کے، چھلے، انگوٹھی، یہ سب مرد کے لیے ناجائز۔ اچھا، 4.5 ماشے سے کم وزن، یعنی یہ جو 4 گرام 374 ملی گرام سے بھلے کم وزن ہے، لیکن انگوٹھیاں اگر ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں مثلا، تو بھی اب یہ ناجائز ہو گئے۔ تو ایک ہی انگوٹھی، وہ جو وزن بتایا اس کی، صرف وہ جائز ہے جبکہ اس میں نگ بھی ہے، اور نگ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نگ نہ ہو۔ آف کورس اس کی ثواب نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، صرف سنت ہے اس کے لیے جو اسٹیمپ لگائے، مفتیوں کے لیے، قاضی کے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں، جج، اب نہ مفتی صاحبان یہ استعمال کرتے ہیں، نہ قاضی یعنی جج اس کو استعمال کرتے ہیں، ابھی اس کا وہ رواج نہ رہا، تو یوں مفتی صاحب کو یا قاضی صاحب کو بھی اسٹیمپ نہیں لگانی ہے، تو اب ان کے لیے بھی اب پہننا کوئی ثواب کا کام نہ رہا، سنت نہ رہا، پہنیں گے تو وہ گناہگار نہیں ہے، وہی جو وزن بتایا چاندی کا وہ عوام بھی پہنتے تھے، گناہگار نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت بھی نہیں ہے۔ باقی میٹل کا تو کوئی بھی پہنے گا، مدینے سے آتی ہے تو اسٹیل کی، یہ بھی ناجائز، گناہگار ہوگا پہنے گا تو۔ اس طرح وہ اجمیر شریف کے چھلے لے آتے ہیں، مدینے کے بھی چھلے شاید لے آتے ہیں اور میٹل کے، یہ ناجائز ہے، یہ پہنتے لوگ مدینے کا، تو مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا، مدینے والے کی شریعت کیا کہتی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اب کوئی اٹھا کر مدینے شریف سے ٹی وی یہاں لے آئے، بولے تو مدینے کا ٹی وی، اس میں خوب ڈرامے دیکھو، رقص دیکھو، طوائفوں کے ڈانس دیکھو، تو یہ تھوڑی جائز ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور جائز انگوٹھی جو ہے وہ عید کے دن میں، جیسے کہ اب میٹھی عید آئے گی یا بقر عید ہوتی ہے، یہ دو دن جو عید کے لیے یہ مستحب ہے، یہ جائز انگوٹھی۔ مور لگانے والوں کے لیے جیسے میں نے کہا سنت ہے، تو ان کے لیے مستحب ہے عید کے دن، مرد کے لیے جائز انگوٹھی ایک، ورنہ عام دنوں میں جو پہنتے انگوٹھی جائز انگوٹھی بھی، اس کی کوئی فضیلت اور ثواب نہیں ہے، بلکہ اعلی حضرت نے اس کو یہ فرمایا کہ اس سے بچنا بہتر ہے۔
سوال یہ آیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ناجائز زیور، جس کا بھی کچھ ذکر ہوا، اگر کوئی مرد اس طرح کا پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کے بارے میں کوئی حکم؟
مکرہ تحریمی میں لکھا ہے ناجائز ہے، گناہ کا، ناجائز ہو گناہ، نماز اتار کر دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ تو ایک تعداد ہے، ابھی بھی نہیں اتاریں گے، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، ایک تعداد ہے جو نہیں اتارتے۔
اب اتنا
لاکھ بولو نا یار، یہ ایسی باتیں سمجھتے نہیں ہیں، ہم کو سدھرنا ہے ہی نہیں، ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے قسم
انشاءاللہ.
یہ جائیں گے مزار پہ وہاں لے کر وہ انگوٹیاں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لے کر, یہ بکتی بھی وہی مزاروں پہ زیادہ تر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کو پوچھیں گے بابا یہ نگینہ کائے کا ہے, بابا یہ نگینہ کائے کا ہے, اب وہ دو پانچ نگینے والے انگوٹھے ٹکا دے گا اس کو یہ چڑھا لیں گے. اب وہ پھر ملنگ جو ہوتے ہیں لمبے لمبے بالوں والے اور لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم, اب یہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کریں کیا یار.
اچھا یہ بابا بولے گا یہ پین تیرے تیرے نصیب کھل جائیں گے تیرے پیسے آ جائیں گے,
تھوڑا بہت بابا بند ہو جائے گا.
یہ ایسا ہی بولتا نہیں بابا اگر اس پین سے پیسے آ جاتا تو تم فٹ پاتھ پہ کر کے آ رہا ہے ادھر.
تمہارا لیے کہ اگر آپ نے پہنی ہے تو توبہ کرنے, ہم شریعت کی بات بتاتے ہیں یا کسی سنی عالم مفتی سے پوچھ لیں. ہر امام دیکھو عالم نہیں ہوتا, بعض امام بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ہر امام عالم نہیں ہوتا, یہ واقعی عالم دین ہو اور مفتی اسلام ہو تو ان سے آپ پوچھ لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ہماری ان باتوں کی تصدیق کرے گا, ورنہ جو خالی داڑھی والے اور لمبے لمبے بالوں والے تو یہ تو میری مخالفت کریں ہمارے منہ سے نوالا چھوڑتا ہے چنتا ہی ہے صحیح آدمی نہیں ہے. اللہ اللہ سب کو ہدایت, مزارت اولیاء پر جانا چاہیے, ثواب کا کام ہے, سعادت ہے, حاضری دینی چاہیے, لیکن یہ اطراف میں جو اس طرح کے جو ڈی کر کے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں نا یار, آنکھیں نہیں ملانی آپ کو ان سے, کچھ بھی نہیں مطلب ترکیب کرنی آپ کو, بس اللہ کے ولی کے پاس اگر آپ حاضر ہو رہے ہیں جو صاحب مزار ولی اللہ کا مزار تو ان سے واسطہ رکھیں آپ, ان لوگوں سے واسطہ نہ رکھیں, نہیں ان لوگوں سے واسطہ رکھیں گے نا تو پھر کہیں نہیں رہیں گے, بہت سارے لوگ اس سے برباد ہو جاتے ہیں. میری باتیں ایک تعداد ہے جن کو سمجھ میں آ بھی رہی ہوں گی, انگوٹیاں چڑھانا کوئی ثواب کا کام ہوتا تو میں تو پتہ نہیں کتنی انگوٹیاں پہن لیتا ہے, ایک بھی نہیں پہنتا, فائدہ ہی نہیں ہے پہننے سے, ثواب ہی نہیں ہے تو کیا پہنے. اسی طرح دیگر آپ مفتیان کرام علماء اہل سنت کو دیکھیں گے عام طور پہ یہ انگوٹیاں نہیں پہنتے, یا کوئی پہنے گا تو وہی جائز انگوٹی ایک پہنیں گے.
اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے.
صلو علی الحبیب,
حدیث پاک میں ہے
کہ صلی اللہ تعالی علی محمد
علیہ وسلم کو جب کوئی
اتار رہے ہیں ماشاء اللہ. اب جنہوں نے اب تک یہ اس طرح کی انگوٹھیاں رنگ بریسلیٹ اور چین وغیرہ نہ اتاری ہوں, دنیا میں کہیں بھی ہیں فیدان مدینہ میں ہیں, پلیز ہاتھ جو کرس کرتا ہوں اتار دیں
بغیر کیمرے کے اتار
اور سچی توبہ بھی کر لیں.
بالکل,
اور ایسی مطلب سچی توبہ کریں, بس آپ کی توبہ ایسی سچی اور قبول ہو جائے کہ آپ کی اس توبہ کے صدقے جو ہے نا بس بیرا پار ہو جائے گا.
آمین.
ہوتا ہے بعض اوقات بندہ اجتماع میں کہیں ایسی توبہ کر لیتا ہے, وہ توبہ رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور اجتماع میں جتنے ہوتے ہیں سب کی بخشش فرما دیتا ہے, نہ جانے کس کی توبہ اللہ کو پسند آ جائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے میری برادری, یعنی 60 سال سے اوپر والے, بلکہ میری برادری تو 65-66 سے اوپر والے, یہ آسان سوال ہے میرے خیال میں, 66 سال سے اوپر والے, 66 سے اوپر والے, رمضان مبارک کے پہلے عشرے کو کیا کہتے ہیں اور عشرے میں دن کتنے ہوتے ہیں, دن یا مہینے کتنے ہوتے ہیں عشرے میں؟
65 سال جن کی عمر ہے,
66 یا اس سے اوپر اگر مل جائے تو, ورنہ میں نیچے آ جاؤں گا.
عمر میری 72 سال ہے.
72 سال ماشاء اللہ. نام بھی بتا دیجیے کہاں سے تشریف لائے.
کنور شجاعت علی خان میرا نام ہے جی, عمر 72 سال ہے. تو میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال کیا فرمایا تھا سر آپ نے؟ پہلے رمضان شریف کا پہلا عشرہ, اس میں 10 دن ہوتے ہیں اور وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں.
اس کا نام بتا دیجیے. عربی میں، یعنی کہ عشرہ لفظ کا نا اس میں اس طرح نام بتائیں گے لفظ عشرہ بھی اس میں آپ بولیں.
پہلے جو دس دن ہیں وہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ کہلاتا ہے.
پہلا عشرہ اس کا نام نہیں ہے نا، نام بتائیے.
نہیں میرے کو نہیں آتا ہے.
کچھ امداد ہو سکتی ہے ان کی؟
ہاں ہاں بالکل ہو سکتی ہے، لفظ رحمت بھی اس میں آئے گا.
جی باپو، یہ امیر سنت نے کچھ فرمایا
ہے. 72 سال عمر ہے پھر بھی ماشاء اللہ ہمت والے آ کر کھڑے ہوئے. یہ ہوتا ہے کہ توجہ ہٹ جاتی ہے، بھول جاتا ہے آدمی، یاد ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہے.
میری عمر بھی 72 ہے. میری عمر بھی 72 سال ہے جی.
ابھی والا نہیں، پہلے وہ پہلے جو تھے نا وہ بےچارے مایوس ہو جائیں گے. ان کے پوتے ڈوتے سب دیکھ رہے ہوں گے اور وہ سب کا دل ٹوٹ جائیں گے کہ کیا ہو گیا. یہ اس میں لفظ اشرہ بھی آتا ہے اور رحمت بھی آتا ہے، حمزہ بیچ میں لانا ہے بس آپ کو. اب تو مان جاؤ
اشرہ رحمت.
جواب درست، مان لیتے ہیں.
جانے رمضان جاری ہے، ماہ رمضان جاری ہے.
یہ 72 سال کی کیا بات ہے. کوئی نعرے تکبیر آتا ہے ان کو؟ نعرے تکبیر، نعرے سلام.
ایک سوال مجھ سے بھی ہو جائے جی.
اچھا
جی،
غصہ آنے
جی،
غصہ آنے
جی،
غصہ آنے. بزرگوں کو غصہ بھی زیادہ عام طور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
غصہ نہیں آتا جی میرے کو.
ارے آتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں آتا؟ مجھے تو آتا ہے غصہ. میں کبھی نہیں کہتا مجھے غصہ نہیں آتا.
آپ نے نہیں کہا غصہ بالکل.
چلو پھر بھی جس کو آتا ہو غصہ، مجھے آ جاتا ہے.
تو آپ کو بھی نہیں آتا جی؟
اسکرین پر تو نہیں آتا لیکن آتا تو ہے نا غصہ.
ہاں جی
یہ تو غصے سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہوتا انسان. انسان کا جانور کو غصہ آتا ہے، ایک دن کے بچے کو غصہ آتا ہے. مبالغہ کروں
ہاں جی.
وہ دودھ جب پینا ہوتا ہے کوئی نہیں پلاتی ماں، یہ روتا ہے. بازو آدمی تو غصہ ہی ہوتا ہوگا.
ہاں جی جی جی
ٹھیک ہے نا
جی. چلو
تو غصہ آنے اور کتے کے بھونکنے اور گدھے کے رینکنے، نے گدا بھی چیختا ہے نا جو
جی جی
تو رینکنا بولتے ہیں. تو غصہ آنے، کتے کے بھونکنے اور گدھے کے رینکنے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
مروان میرے کو نہیں آتی بھائی.
آپ کو آتی تو ہوگی شاید،
آسان سوال تو
یہ پتہ نہیں کہ کون سی دعا پڑھی جاتی ہے. آسان سوال کروں
بھائی، میرے کو آتی نہیں بھائی، کیا کروں.
چلو آسان سوال، یہ پڑھ لو بھی چاہ لو رمضان مشکل دیا نا. اچھا بابا جی چلیے یہ بتا دیجئے کہ بقرعید کون سے مہینے کی کون سی تاریخ میں آتی ہے؟ تو بکرے کی بوٹیاں سکے
بکرے کون سے
بکرا عید کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ نہیں معلوم.
یہ مہینہ بکرا عید کا مہینہ 10 تاریخ کو ہوتی ہے بکرا عید.
مہینہ یاد نہیں ہے.
مہینہ بکرا عید کا مہینہ 10 تاریخ کو ہوتی ہے.
مہینے کا نام بتائیے.
ہاں جی
مہینے کا نام کیا ہے؟
عید الجوا. عید الجوا
کیا بول رہے؟
عید الجوا.
عید الجوا.
عید الجوا
نہیں ہے مہینے کا نام، یہ نہیں ہے بابا جی. اچھا چلو یہ تو چھوٹی عید آتی ہے جس کو چھوٹی عید بولتے، میٹھی عید. میٹھی عید بولتی ہے تو وہ کون سی تاریخ کو آتی ہے اور کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ میٹھی عید کون سی تاریخ کو کون سے مہینے میں آتی ہے؟
یہ اگلا مہینہ ہے جی محرم جان کے بعد.
نام کیا ہے اس کا؟ وہ تاریخ کون سی عید آتی ہے؟ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور
نام پڑھے ہو رہا کریں کیا پڑھے ہو رہا ہے کیا کریں؟
یہ بھی نہیں معلوم.
نعرہ لگا دیتا ہوں جی. نعرے تکبیر
اللہ اکبر,
نعرے تکبیر
اللہ اکبر,
نعرے رسالت
یا رسول, نعرے غافیہ فیضان مشکل کشا.
بزرگ اسلامی بھائی کو جو ہے مدنی باکس جو ہے وہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. دوسرے والے بزرگ کو بھی انشاءاللہ عزوجل ہم مدنی باکس پیش کریں.
ماشاءاللہ. اچھا آپ سن لو, اس کا مہینے کا نام ہے ذوالحجہ, جس میں بقرعید آتی ہے نا 10 تاریخ کو ذوالحجہ, اور جس میں یہ ابھی عید آئے گی. اس مہینے کا نام کس کس کو نہیں معلوم ہاتھ اٹھا لیں, جس کو نہیں معلوم مہینے کا نام. ہمیں تھوڑے ہاتھ اٹھ رہے کہ نہیں معلوم,
یعنی آنے والے مہینے کا نام جس کو نہیں معلوم.
جی ہاں ہاتھ تو اٹھ رہے. اس کا نام ہے شوال. شوال, شوال المکرم. اس مہینے کا نام کس کس کو نہیں معلوم ہاتھ اٹھائے. اسلامی مہینہ کون سا ہے یہ, جس کو نہیں معلوم ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھانا کوئی بھی نہیں اٹھا رہا, سب کو معلوم ہے. یعنی پوچھوں پھر آپ ادھر ادھر بگلیں جا کے, آپ نہیں معلوم, ایک منع کر رہے نہیں معلوم. دو چار ہوتی ہے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی, بہت کم ہے جن کو نہیں معلوم. ایک ہی عیسائی بھائی نے ہاتھ لے رہا ہے, باقی تو مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا وہ بھی رکھ دیا, کسی کان میں بول دیا ہوگا کسی نے شاید. یہ اسکرین پر آواز آ رہی ہے نا, یہ وہی مہینہ ہے. اسلامی مہینہ رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جاتی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Good night.